इतवार 21 मई के सैरबीन के साथ मैं हूं जावेद सुमरू। सुनने वालों को सलाम पहुंचे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में मुसलमान ममालिक के सरबराहान से खिताब में शिद्दत पसंदी के खिलाफ इतिहाद पर जोर दिया है। वो इससे क्या हासिल करना चाहते हैं?
सदर ट्रंप जो है वो एक रीसेट करना चाहते हैं इस्लामी ममालिक, बिलखसूस अरब इस्लामी ममालिक के साथ।
तफसील आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, अब्दुल्ला फारूकी से खबरें सुनिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपने सऊदी अरब के दौरे के दूसरे रोज इलाकाई रहनुमाओं से खिताब कर रहे हैं। इससे कबल सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने भी खिताब किया। अपने इसी खिताब के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे
हैं in the Islamic faith. In my inaugural address to the American people,
वो कह रहे हैं मैं एक अमरीकी नुमाइंदे के तौर पर आपके साथ खड़ा हूँ ताकि आपको दोस्ती, उम्मीद और प्यार का पैगाम दे सकूँ। इसीलिए मैंने अपना पहला गैर मुल्की दौरा आलम इस्लाम के दिल और उस मुल्क के लिए मुंतखब किया जो दो मजहबी मकामात की निगहबान है। मैं अपने इफ्तिताही खिताब में अमरीकियों से वादा किया था कि अमरीका की पुरानी दोस्तियों को मजबूत करूंगा और अमन की तलाश में नए रास्ते तलाश करूंगा। मैंने ये वादा किया था कि अमरीका अपना तर्ज जिंदगी दूसरों पर नहीं थोपेगा बल्कि तावन और एतमाद के लिए अपने बाजू फैलाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज। अमरीका के वफाकी पाकिस्तान के वफाकी तहकीकती इदारे ने सोशल मीडिया पर फौज के खिलाफ मुहिम चलाने के इल्जाम में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से 20 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया है जिनमें अक्सरियत पीटीआई से ताल्लुक रखने वालों की है। बीबीसी उर्दू को मालूम हुआ है कि ये कार्रवाइयां वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान के चंद दिन कबल जारी किए गए अहकाम पर की गई हैं। आबिद हुसैन।
सनीशर को हिरासत में लिए जाने वालों में कामुकी से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर फैसल रांझा भी शामिल हैं जो सोशल मीडिया पर मौजूदा हुकूमत की हिमायत और फौज पर तनकीद की वजह से मशहूर हैं। एफआईए के ज़राए के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफराद की तादाद 2 दर्जन से ज़ायद है और इनमें अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वालों की है। चंद अफराद से पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात हुई है और उन्होंने अपने कारकुनों को बेकसूर करार दिया और कहा कि अगर वो कसूरवार हैं तो भी इन्हें हब से बेजामिना रखा जाए बल्कि अदालत में कानूनी कार्रवाई के लिए पेश किया जाए। एफआईए के जराए कहते हैं कि इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है और कल इन अफराद को अदालत में पेश किया जाएगा।
खलीजी मुल्क बहरीन की अदालत ने मुल्क के मुमताज शिया मुबल्लिग को गैर कानूनी तौर पर चंदा जमा करने और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में 1 साल कैद की सजा सुनाई है। शेख ईसा कासिम पर अदालत ने 2.5 लाख अमरीकी डॉलर जुर्माना भी किया है। गुज़िश्ता बरस उनकी शहरियत मनसूख कर दी गई थी और इसके बाद से अब तक उनके हामियों ने उनके घर के बाहर एहतजाजन धरना दिया हुआ था। शेख ईसा कासिम की मुमकिन सजा के खिलाफ गुज़िश्ता चंद हफ्तों से शिया अक्सरियती इलाकों में एहतजाज का सिलसिला भी जारी रहा। गजा की पट्टी में एक फौजी अदालत ने 3 अफराद को हमास के कमांडर के कत्ल के इल्जाम में मौत की सजा सुनाई है। सबनास।
इस्लामी ग्रुपों ने इस कत्ल की मंसूबा बंदी का इल्जाम इसराइल पर लगाया था। मजीन फुखा को मार्च के महीने में उनके घर के बाहर कत्ल कर दिया गया था। इसराइल ने इस इल्जाम का कोई जवाब नहीं दिया था। 3 मुजरिमान में से 2 को फांसी दी जाएगी जिनमें मरकजी मुजरिम अशरफ अबू लैला भी शामिल है जबकि तीसरे को फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोलियां मारकर हलाक किया जाएगा। अदालत का कहना है कि ये आखिरी हुक्म है और इसे चैलेंज भी नहीं किया जा सकेगा।
शुमाली कोरिया ने बजाहिर एक बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है जिसने जापान के समंदर में गर्क होने से कबल 5,000 किलोमीटर का फासला तय किया है। जनूबी कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने अपने जारी किए जाने वाले बयान में इस मिसाइल तजर्बे की तस्दीक की है। उधर जापान के कैबिनेट सेक्रेटरी ने मिसाइल तजर्बे पर एहतजाज किया है। तुर्की में हाल ही में की जाने वाली आईनी तरमीम के बाद तुर्क सदर रजब तैयब अरदोगान एक बार फिर अपनी जमात एके पार्टी के सरबराह मुंतखब हो गए हैं। तुर्की के सदर मुंतखब होने के बाद उन्होंने अपनी जमात से इस्तीफा दिया था लेकिन अब आईनी तौर पर वो दोनों ओहदे रख सकते हैं। अंकारा में अपने खिताब में उन्होंने कहा, वो कह रहे हैं, मेरे अजीज कॉमरेड्स, 998 दिन गैर हाजिरी के बाद मैं आपको दिल से सलूट करता हूँ। हम अमलन एक दूसरे से दूर थे लेकिन अब फिर यकजा हैं। अफगानिस्तान के दारुलकूमत काबुल में आज मुसल्ला हमलावरों ने एक गेस्ट हाउस को निशाना बनाया है और एक जर्मन खातून और उनके अफगान महाफिज को कत्ल कर दिया है। खुदाए नूर नासर।
افغان وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ایک اور خاتون جن کا تعلق فن لینڈ سے ہے اس وقت لاپتہ ہیں اور ممکن ہے کہ انہیں اغوا کر لیا گیا ہو۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نجیب دانش نے بتایا کہ گیسٹ ہاؤس میں موجود تمام افراد آپریشن مرسی کے ملازمین تھے۔ غیر سرکاری فلاحی تنظیم آپریشن مرسی نے ابھی تک اس واقعے پر رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے۔ اس سے پہلے افغانستان میں جنگ کے دوران طالبان غیر ملکی شہریوں کو اغوا کر کے قیدیوں کے تبادلے کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا، سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے۔
کچھ پوچھنا چاہیں یا ہمیں کچھ بتانا چاہیں تو خط لکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ آپ کے خطوں کے جواب ہر اتوار کو سیر دین میں دیے جاتے ہیں۔
سیر بینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں فوج کے خلاف مبینہ طور پر بات کرنے کے الزام میں متعدد افراد گرفتار ہوئے ہیں، اور افغانستان میں شدت پسندوں نے حملہ کر کے 20 سیکیورٹی اہلکاروں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ان خبروں کی تفصیل پروگرام میں ذرا دیر میں سنیے گا، لیکن آغاز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہ جنہوں نے کہا ہے کہ وہ اسلامی شدت پسندی کے خلاف مسلمان ممالک کے ساتھ قریبی اتحاد چاہتے ہیں۔ اتوار کو اپنے سعودی عرب کے دورے کے دوسرے روز عرب اور مسلمان ممالک کے رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی امن کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس قاتل نظریے کا خاتمہ کریں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ دنیا کے ممالک کو یہ بتانا نہیں چاہتے کہ زندگی کیسے گزاریں اور کیا نظام اپنائیں، تاہم ان کا سب سے اولین مقصد ہے امریکی شہریوں کی حفاظت۔ سنیچر کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بحیثیت صدر اپنے پہلے غیر ملکی دورے کا آغاز سعودی عرب کے ساتھ 350 ارب ڈالر کے معاہدوں سے کیا ہے۔ ان معاہدوں میں 150 ارب ڈالر کا اسلحے کا معاہدہ بھی شامل ہے، جو کہ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی معاہدہ ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نازیہ گلزار سے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سعودی عرب کے دورے کے دوسرے روز ریاض میں منعقدہ عرب امریکہ سربراہی اجلاس سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے کہا،
I stand before you as a representative of the American people to deliver a message of friendship۔
میں آپ کے سامنے ایک امریکی نمائندے کے طور پہ کھڑا ہوں تاکہ آپ کو دوستی، امید اور پیار کا پیغام دے سکوں۔ اسی لیے میں نے اپنا پہلا غیر ملکی دورہ دورہ اسلام کے دل اور اس ملک کے لیے منتخب کیا جو مذہبی مقامات کی نگہبان ہے۔ میں نے اپنے افتتاحی خطاب میں امریکیوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں امریکہ کی پرانی دوستیوں کو مضبوط کروں گا اور امن کی تلاش میں نئے راستے تلاش کروں گا۔
ماضی میں صدر ٹرمپ اسلام کے حوالے سے متنازع بیانات دے چکے ہیں۔ انہیں حال ہی میں 6 مسلم ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد کے امریکہ آنے پر سفری پابندیاں لگانے کی کوششوں کی وجہ سے اسلام مخالف کہا جا رہا تھا۔ ریاض میں ہونے والے اس اجلاس میں پاکستان سمیت 50 مسلم ممالک کے سربراہان بھی شریک ہیں، جبکہ افریقی ملک سوڈان کے صدر عمر البشیر نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس اجلاس میں حصہ نہیں لیں گے، جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مہمان خصوصی ہوں گے۔ انہوں نے اپنی غیر حاضری کا سبب ذاتی وجوہات بتایا ہے۔ اجلاس سے قبل صدر ٹرمپ نے آج ریاض میں مختلف عرب ممالک کے سربراہان سے ملاقاتیں بھی کیں۔ امریکی صدر نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد سے ملاقات میں امریکی دفاعی آلات کی اہمیت پر بات چیت کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دور اقتدار کے پہلے غیر ملکی دورے پر گزشتہ روز سعودی عرب پہنچے، جہاں سعودی قیادت کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتوں کے علاوہ دونوں ملکوں کے درمیان 350 ارب ڈالرز کے معاہدوں پر دستخط بھی ہوئے۔ ان معاہدوں میں 110 ارب ڈالرز کا اسلحے سے متعلق معاہدہ بھی شامل ہے، جو کہ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ کی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی معاہدہ ہے۔ اس سے پہلے سعودی وزیر خارجہ عادل بن احمد الجبیر کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کے اس دورے سے اسلامی دنیا اور مغرب کے درمیان عموماً اور امریکہ کے درمیان خصوصاً مکالمہ بدل جائے گا۔ یہ شدت پسندوں کو تنہا کر دے گا، چاہے وہ ایران ہو، دولت اسلامیہ ہو یا القاعدہ ہو، جو کہتے ہیں کہ مغرب دشمن ہے۔
Today was a truly historic day in the relationship between the Kingdom of Saudi Arabia and the United States.
امریکہ اور سعودی تعلقات کے حوالے سے آج کا دن صحیح معنوں میں ایک تاریخی دن ہے اور یہ اسلامی دنیا کے لیے بھرپور پیغام ہے کہ امریکہ اور مغرب آپ کی دشمن نہیں ہیں۔ یہ مغرب کے لیے بھی بھرپور پیغام ہے کہ اسلام آپ کا دشمن نہیں ہے۔
صدر ٹرمپ اپنے 8 روزہ غیر ملکی دورے میں اسرائیل، فلسطینی علاقے برسلز، ویٹیکن اور سسلی بھی جائیں گے۔
تفصیلات پیش کر رہی تھی نازیہ گلزار۔ صدر ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران مسلمانوں سے متعلق جن خیالات اور جذبات کا اظہار کیا تھا ان سے امریکہ اور دنیا بھر میں کئی لوگ ناراض ہوئے تھے، لیکن اب وہ پہلا غیر ملکی دورہ نہ صرف سعودی عرب کا کر رہے ہیں بلکہ متعدد مسلمان ممالک کے سربراہوں سے ملاقات بھی کر رہے ہیں۔ اس پورے عمل سے صدر ٹرمپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سوال میں نے رکھا امریکہ میں مقیم کالم نگار اور تجزیہ کار محمد تقی کے سامنے۔
معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ایک ریسیٹ کرنا چاہتے ہیں اسلامی ممالک، بالخصوص عرب اسلامی ممالک کے ساتھ، اور اس میں ان کا انڈیا جو ہے وہ شاید مسلمانوں کے ساتھ تو تعلقات کی بحالی اتنا ہو یا نہ ہو، لیکن سفارتی اور معاشی اور بزنس تعلقات جو ہیں بالخصوص سعودی عرب کے ساتھ اس کو وہ اہمیت دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کو داخلی طور پر امریکہ میں اس قدر مسائل اس وقت درپیش ہیں کہ اس طرح کی ایک ہائی پروفائل چیز جس سے کچھ نہ کچھ ان کی پذیرائی ہو مشرق وسطی میں اور مسلمان ملکوں میں، تو وہ ان کو تھوڑا سا گھر پہ بھی سہارا دے گی۔ اور بنیادی طور پہ بات تو یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کا کوئی پکا سیاسی عقیدہ تو ہے نہیں۔
جی، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ صدر ٹرمپ نے جو باتیں کہیں پہلے اور اس کے بعد جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریسیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ریسیٹ کرنا یا دوبارہ سے تعلق استوار کرنا سعودی عرب سے یا باقی اسلامی ممالک سے ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا، اور ان کے ووٹرز جنہوں نے ان کو ان خیالات اور نظریات کی وجہ سے ووٹ دیے ہیں وہ کہاں کھڑے ہوں گے؟
میرا خیال میں تو ریسیٹ میں ان کو کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی۔ آپ نے ان کا استقبال سعودی عرب میں دیکھا، اور سعودی جو ہیں وہ صدر ٹرمپ سے زیادہ مشتاق ہیں کہ یہ ریسیٹ ہو جائے، کیونکہ وہ امریکہ کے کندھوں پر کھڑے ہو کر اس خطے میں مزید اونچے نظر آنا چاہتے ہیں، اور اس جو اسلامک سمٹ انہوں نے بنایا اس کو وہ عرب اسلامک سمٹ کے نام سے منسوب کر رہے ہیں، اور ایران اور سیریا ان ممالک کے خلاف وہ ایک اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔
لیکن صدر کے جو ووٹر ہیں جنہوں نے ان کو بعض خصوصی نظریات کی وجہ سے ووٹ ڈالے ہیں وہ اس کو کیسے دیکھیں گے؟
دیکھیے صاحب، صدر ٹرمپ کے ووٹر یعنی کسی ووٹر کو انڈرمائن میں نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ کہ اس قدر طوفان بدتمیزی صدر ٹرمپ نے اپنی کیمپین کے دوران اٹھایا اور قسم قسم کے ان کے اوپر الزامات لگے جن میں سے بہت سارے صحیح بھی ہیں، اس کے باوجود ان کے ووٹر نے ان کو ووٹ دیا، تو یہ صدر ٹرمپ کے کردار سے زیادہ ان کے ووٹر کی ذکاوت اور ذہنیت کے اوپر ایک سوال اٹھاتا ہے کہ وہ ایسے آدمی کو ووٹ دے کر انہوں نے بنایا صدر، اب وہ اس کو کیا اپنی پوزیشن تبدیل کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ وہ ان کے اوپر بھی کچھ زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ اگر کچھ اقتصادی فائدہ جو ہے وہ امریکہ کو پہنچ جائے، 300 بلین کی انویسٹمنٹ سعودی عرب سے آ جائے، تو میرے خیال میں ان کے ووٹر جو ہیں وہ اس کے اوپر
زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یہ کہنا تھوڑا سا مشکل ہوگا کسی کے لیے بھی، لیکن آپ کے خیال میں کیا بنیادی چیزیں ہوں گی یا ہونے جا رہی ہیں صدر ٹرمپ کی خارجہ پالیسی میں، کیونکہ بہت زیادہ کنفیوژن ہے؟
نظر تو یہ آتا ہے کہ ان کی کوئی خارجہ پالیسی ہے نہیں، وہ ایڈ ہاک طریقے سے کام کرتے ہیں، یعنی روز کوئی مسئلہ اگر نظر آتا ہے اس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں، اور اسی مسئلے کے اوپر اس سے اگلے دن کچھ اور بات کر سکتے ہیں، یعنی یہ اسلامی ریڈیکلزم یا اسلامسٹ ریڈیکلزم کا جو مسئلہ ہے اسی کے اوپر انہوں نے اپنی بات چیت جو ہے وہ 3 دفعہ تبدیل کی ہے، تو ایک تو یہ کہ اس میں ایڈ ہاکزم ہے، لیکن یہ اس جو ابھی ان کی تقریر ہونے جا رہی ہے اس کے جو اقتباسات ابھی تک نظر آئے ہیں اس سے تو ایک اہم بات یہ نظر آتی ہے کہ امریکہ کا جو جنگ عظیم دوم کے بعد جمہوریت کے چیمپئن کے طور پر دنیا میں کردار رہا ہے وہ اس سے ہٹنے جا رہے ہیں۔ امریکہ اپنے آپ کو فری ورلڈ کا لیڈر کہتا رہا ہے، اور یعنی صدر جارج ڈبلیو بش جو آخری ریپبلکن صدر تھے ٹرمپ سے پہلے انہوں نے بھی جو تقاریر کی ہیں یا ان کے بھی جس طریقے سے تعلقات رہے ہیں, انہوں نے امریکہ کی اس پوزیشن کو قطعاً ترک نہیں کیا. صدر اوباما کی پوزیشن معلوم رہی ہے کہ وہ ایک جمہوری اقدار کو
فروغ دینا
چاہتے رہے ہیں یا دنیا میں فروغ دینا چاہتے رہے ہیں, اور اس سے وہ ہٹے نہیں اور بڑے اس کے بارے میں روبس عملی طور پر کچھ کیا ہو نہ کیا ہو, لیکن کم از کم زبانی جمع خرچ کے طور پر وہ چیز تو یہ اب اس زبانی جمع خرچ سے بھی دستبردار ہو رہے ہیں. تو یہ بڑی اہم تبدیلی ہے. مجھے اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح جنگ عظیم دوم کے بعد برطانیہ ایک عظیم طاقت کے طور پر یا عظیم دنیاوی طاقت کے طور پر زوال پذیر ہوا, امریکہ کچھ اس قسم کی پوزیشن میں اس وقت آ کھڑا ہوا ہے کہ جہاں پہ اس کو چین کی طرف سے ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے, روس اپنا سفیئر آف انفلوئنس جو ہے وہ مضبوط کر رہا ہے, اور یہاں پہ ہمارے امریکی صدر جو ہیں وہ ان چیزوں سے بھی دستبردار ہو رہے ہیں کہ جس پر امریکہ جو ہے وہ فخر محسوس کیا کرتا تھا.
یہ تھے تجزیہ کار اور مصنف محمد تقی. ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ صدر ٹرمپ کے جو خیالات سامنے آئے ہیں اس کے بعد مسلمان سربراہان کے ساتھ یہ اجلاس, کیا اس سے مسلمان ممالک میں رویے تبدیل ہوں گے؟ اس پر میں نے بات کی ڈیلاویر یونیورسٹی سے وابستہ مشرق وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر مقتدر خان سے اور پوچھا کہ مسلمان رہنماؤں کا اس پورے معاملے پر رد عمل کیا ہوگا.
سعودی عربیہ کے جو آفیشیل سٹیٹمنٹس میں انہوں نے صاف کہہ دیا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اسلام کے یا مسلمان کے دشمن نہیں سمجھتے, اور جو سٹیٹمنٹس ڈونلڈ ٹرمپ نے کیمپین کے دوران کی تھی وہ کیمپین کے حد تک ہی رہیں گی اور اس کو وہ سیریس نہیں لیتے کہ فورن پالیسی اور وہ جو الیکشن کے لیے جو لوگ جو باتیں کہتے ہیں اس کو سیریس نہیں لیتے. یہ بیان تو سعودی عربیہ سے پہلے بھی آ چکا تھا اور اس ٹرپ سے ایک یا دو دن پہلے پھر انہوں نے اس بیان کو ریپیٹ کیا.
جی
دوسری چیز یہ ہے کہ اس سعودی عربیہ پچھلے اوباما کے سیکنڈ ٹرم کے پچھلے آخری تین سالوں میں وہ بہت فرسٹریٹ ہو گئے تھے اوباما سے اور فورن پالیسی سے. پرائیویٹلی سعودی فورن منسٹر وغیرہ کہتے تھے کہ صدر اوباما تو پاگل ہو گئے ہیں, خاص طور سے ایران نیوکلیئر ڈیل کے وہ سخت خلاف تھے. اور
لیکن صرف سعودی عرب نہیں ہے, کوئی اور بھی اسلامی کئی ممالک ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ٹرمپ کا ہے وہ انہوں نے صرف الیکشن کمپین کے دوران ہی اس طرح کی باتیں نہیں کی تھی, بعد میں صدر بننے کے بعد بھی انہوں نے مسلمان ممالک سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی, کورٹ نے ان کو روک لیا.
جی ہاں, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہفتے یا دس دن کے اندر ہی سعودی عربیہ کے جو ڈیفنس منسٹر تھے ان کو ایک بہت ہی امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز نے کافی بڑا اوارڈ بھی دیا تھا صدر ٹرمپ کے الیکٹ ہونے کے بعد.
کیا ہوگی فورن پالیسی جو صدر ٹرمپ جو چلانا چاہیں گے, وہ کیا ہوگی جس کو سعودی عرب اور باقی مسلمان ممالک بھی جس کا خیر مقدم کریں؟
ٹرمپ کی جو کرنٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ اتنی انپریڈکٹیبل ہے کہ ان کے باتیں ایک ہوتی ہیں, ایکشنز دوسری ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے چائنا کے خلاف اتنی باتیں کی اور جیسے وہ صدر بن گئے تو ون چائنا پالیسی کو ریٹریٹ کر دیا, چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ نارملائز کرنے کی کوشش کر دی, چائنا از نو مور اے تھریٹ. اس طرح سے نافتا کے خلاف انہوں نے کئی باتیں کی اور پھر اب جب اپرچونیٹی آئی کہ نافتا کو ریجیکٹ کر دیں تو پھر انہوں نے اس کو بھی ریورس کر دیا. پہلا کام یہ کرنے والے تھے کہ امریکہ کا کیپٹل وہ ایمبیسی کو جیروسلم کو موو کرنے والے تھے, پر وہ بھی انہوں نے ریسیٹ کر دی. تو آلریڈی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ فورن پالیسی میں جو جتنی بھی سٹیٹمنٹس وغیرہ کی گئی تھی وہ چینج ہو گئی ہے.
ڈیلاویر یونیورسٹی سے وابستہ مشرق وسطی کے امور کے ماہر ڈاکٹر مقتدر خان. پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے سوشل میڈیا پر فوج کے خلاف مہم چلانے کے الزام میں ملک کے مختلف علاقوں سے متعدد افراد کو حراست میں لیا ہے. ایف آئی اے کے ذرائع نے بی بی سی اردو کے شہزاد ملک کو بتایا کہ یہ کارروائی وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کے ان احکامات کے بعد کی گئی ہے جن میں انہوں نے چند دن پہلے کہا تھا کہ اس طرح کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی. میں نے اس موضوع پر بات کی پاکستان میں انسانی حقوق کی ممتاز کارکن آسما جہانگیر سے اور پوچھا کہ کیا ان گرفتاریوں کے بارے میں انہیں بھی کوئی اطلاع ہے.
دیکھیں مجھے یہ تو پتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے فون کیا ہے ہمیں جیسے وکیلوں کو کہ ایف آئی اے کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے ان کو ٹیلی فون کیا और उन्हें कहा कि आप आए, हमने आपकी चीज देखनी है, और बहुत सारे साथियों को भी किया, मगर साथियों ने कुछ जो जरा तगड़े थे उन्होंने कहा कि हमारी ट्वीट तो पब्लिक डोमेन में, आपने हमें दिला के क्या देखनी है, वो आप देख लीजिएगा। मगर ये एक्टिव हुए हैं, खासतौर पर जब इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई भी आर्मी की तनकीद करे। तो बात ये है कि तनकीद तो आर्मी की इस बात पर तो नहीं होती है कि वो हमारे मुहाफिज हैं, इस पर तो कोई तनकीद नहीं कर रहा, मगर उनका जो रोल है सियासत में उस पर तो लोगों का तनकीद करना जायज भी है और उनका हक भी है। तो अगर इस तरीके से लोगों को पकड़ा जाएगा तो मैं समझती हूँ कि ये तो खुद आर्मी की इमेज के लिए अच्छा नहीं है। और अब ये अगर हमारी हुकूमत ने उनको प्लीज करना है तो अपने बलबोते पे करें। अब यहाँ पे तो ये आलम है, जैसे कि वो मुहावरा है और कहावत है कि जब दो हाथी लड़ते हैं तब घास जाती है,
घास
दो हाथी प्यार करते हैं तब भी घास का नुकसान होता है, तो जब सिविल मिलिट्री रिलेशन प्यार पे होते हैं तब भी लोगों को मुसीबत पड़ती है और जब लड़े होते हैं तब भी लोगों के हकूक जाते हैं।
लेकिन
तो
उनके
थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए।
उनके इस प्यार मोहब्बत के चक्कर की बात तो अलग रही, लेकिन ये कानूनी कितना है? क्या फौज पे तनकीद करना गैर कानूनी है?
देखिए अब बात यूँ है कि तनकीद करना कुछ कानून में है भी है, कुछ में नहीं भी है, मगर कोई ये तो नहीं लिखा हुआ कि अगर आप कोई एक तनकीद करें और रीजनेबल तनकीद करें तो उस पर आपको पकड़ लिया जाए। आफ्टर ऑल आर्टिकल 19 भी है कॉन्स्टिट्यूशन का, मगर उसके अंदर लिखा हुआ कि अगर आर्मी की तनकीद आर्मी के खिलाफ आप बाय लॉ कुछ करें, तो कोई ऐसा कानून तो मेरी नजर से नहीं गुजरा जिसने ये कहा हो कि आप उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, आप उनके तनकीद नहीं कर सकते, आप उनके ऊपर उनकी पॉलिसी के ऊपर जो है बहस नहीं कर सकते।
अच्छा ये बताएं कि बहुत लोगों का ख्याल है कि चौधरी निसार साहब जो हैं वो इतनी चाबुक दस्ती शिद्दत पसंदों के खिलाफ नहीं दिखाते जितनी कोई फेसबुक पोस्ट पे दिखाते हैं और ट्विटर पे दिखाते हैं और सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, ये कहाँ तक तसव्वुर दुरुस्त है?
ये बिल्कुल ये तसव्वुर तो है और ये आम है तसव्वुर, एक बात तो नहीं कि तसव्वुर नहीं है, मगर वो आकाओं को खुश करना है तो भाई अपने लिए कुछ करें, आप लोगों की लिबर्टीज के ऊपर तो खुश करें।
तो ये अचानक इनको खुश करने की बात क्यों हो रही है? मतलब पिछले दिनों तो वो काफी नवाज शरीफ साहब ने स्टैंड लिए हुए थे और बातें कर रहे थे सख्त किस्म की,
जाहिर है कोई ना कोई लेन देन तो हुई होगी ना बातें, और ये उनके ऊपर ये होगा एक तनकीद के भी आपने लोगों के मुंह खोल दिया है, आप देखे किस तरह क्रिटिसिज्म हो रही है, पहले कभी नहीं, हालांकि ऐसी बात नहीं है, पहले भी होती थी, पहले सिर्फ चाय खानों में होती थी,
पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सरगर्म कारकुन आसमा जहांगीर। सैरवीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। अफगान हुकाम ने कहा है कि जनूबी सूबा जाबुल में तालिबान के हमले में 20 पुलिस एहलकार मारे गए हैं। दूसरी जानब काबुल में नामालूम अफराद ने एक गैर मुल्की खातून को हलाक कर दिया है। तफसील के साथ सईद अनवर।
अफगानिस्तान के जनूबी सूबा जाबुल में मकामी हुकाम ने तस्दीक किया है कि अफगान पुलिस के सिक्योरिटी पोस्टों में तालिबान के हमलों में 20 पुलिस एहलकार मारे गए हैं। सूबा जाबुल के गवर्नर बिस्मिल्ला अफगान मल ने बीबीसी को बताया कि ये हमले गुज़श्ता रात वाकई हुआ है। तालिबान गुज़श्ता रात जिला शाजोई के इलाका चीनो और दाईचूपान जिले में कई सिक्योरिटी पोस्टों पर हमले किए हैं जिसमें तकरीबन 20 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं और जिला दाईचूपान में 5 दिगर पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। जाबुल के गवर्नर ने मजीद कहा कि तालिबान गुज़श्ता रात सूबाई दारुलहुकूमत शहर कलात पर भी मार्टर गोले बरसाए हैं।
तकरीबन 2 बजे शौका
रात के तकरीबन 1 बजे कलात शहर पर तालिबान ने मार्टर गोले फायर किए, कुछ रॉकेट गवर्नर हाउस के आसपास गिरा है और आम लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन जानी नुकसान पेश नहीं आया है। तालिबान का हदफ गवर्नर हाउस था, ताहम अल्लाह ने हमें बचाया है। गवर्नर का कहना है कि तालिबान गुज़श्ता कई महीनों से कलात शहर पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताहम उनके मुताबिक अभी तक अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं हुए हैं। دوسری جانب کابل شہر میں گزشتہ رات نامعلوم افراد نے ایک جرمن خاتون اور اس کے افغان ساتھی کو مار دیے ہیں، جبکہ ایک اور غیر ملکی خاتون ابھی تک لاپتہ ہے۔ دونوں غیر ملکی خاتون اور ان کے افغان ساتھی میرسی نامی ایک غیر ملکی این جی او کے کارکن تھے۔ افغان وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہے، ابھی تک کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کیا ہے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
سیربین میں وسعت اللہ خان کا ریڈیو کالم بات سے بات آنے کو ہے، اور ساتھ ہی پاکستان کی مقبول گلوکارہ عابدہ پروین سے ایک تفصیلی انٹرویو ذرا دیر میں سماعت کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ آج آپ کی آرا پر مبنی ہمارا پروگرام آپ کا خط ملا بھی سنتے ہیں، تو سب کچھ آنے کو ہے ذرا دیر میں۔
رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
عام پاکستانی کی صحت پر یا حالات پر بالکل فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
پاکستان میں ورلڈ ہیوی ویٹ پرو ریسلنگ مقابلوں کے تیسرے مرحلے کا آغاز آج اسلام آباد سپورٹس کمپلیکس لیاقت جمنیزیم میں ہو رہا ہے۔ میں شرکت کے لیے تقریباً 20 غیر ملکی پروفیشنل پہلوان پہلی بار پاکستان آئے ہیں، ان میں خواتین ریسلرز بھی شامل ہیں۔ ریسلنگ ہی کے میدان میں پاکستان کے عبد الوہاب نے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں ہونے والی اسلامک سولیڈیریٹی گیمز میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ ان گیمز میں پاکستان نے مجموعی طور پر 8 میڈلز جیتے ہیں، اور کل ان مقابلوں کا آخری دن ہے۔ انڈین پریمیئر لیگ کا فائنل آج حیدرآباد میں ممبئی انڈینز اور رائزنگ پونے سپر جائنٹس کے درمیان ہے۔ ممبئی انڈینز کی ٹیم اس سے پہلے 2 مرتبہ آئی پی ایل جیت چکی ہے۔ دوسری جانب پونے کی ٹیم پہلی بار ٹرافی کی جیت کے لیے میدان میں اترے گی۔ فٹ بال انگلش لیگ میں سیریز کے آخری میچز آج کھیلے جا رہے ہیں۔ اگرچہ چیلسی کی ٹیم انگلش پریمیئر لیگ ٹائٹل جیت چکی ہے اور ٹوٹنہم لیگ میں دوسرے اور مینچسٹر سٹی تیسرے نمبر پر ہے، لیکن لیگ میں چوتھی پوزیشن کا فیصلہ آج ہوگا، جس کے لیے آرسنل کی ٹیم ایورٹن اور لیورپول کی ٹیم مڈلزبرو کے مد مقابل ہوگی۔ اسکاٹش لیگ میں چیمپئن سیلٹک کا مقابلہ ہرٹ سے ہے۔ سیلٹک اب تک لیگ کے تمام 16 میچز میں ناقابل شکست رہی ہے، اور اگر آج کا میچ بھی سیلٹک ہی جیت جاتی ہے تو 1899 کے بعد وہ پہلی ٹیم ہوگی جو لیگ کا اختتام صدی میں سیزن کے تمام میچز جیتنے کے ریکارڈ کے ساتھ کرے گی۔ اٹالین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں خواتین مقابلوں کا فائنل آج رومانیا کی سیمونا حالپ اور یوکرین کی ایلینا سویٹولینا کے درمیان ہے۔ سیمی فائنل میں حالپ نے کیکی بارٹنز اور سویٹولینا نے گاربینے موگروزا کو ہرا کر فائنل میں کوالیفائی کیا ہے۔
سبا ناز کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں۔ صوفیانہ کلام گانے والی ممتاز گلوکارہ عابدہ پروین کا بچپن کیسا گزرا تھا، کیا آپ کو معلوم ہے؟ اگر نہیں معلوم تو پروگرام سنتے رہیے، کیونکہ اب سے ذرا دیر بعد عابدہ پروین اپنے ایک خصوصی انٹرویو میں ہمیں اپنے بچپن کی تفصیل سنائیں گی۔ لیکن یہاں فی الحال پروگرام کے نصف پر ٹائم وقت ہوا ہے اہم عالمی خبروں کے خلاصے کا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب میں ہونے والے عرب اسلامی امریکی سربراہی اجلاس خطاب میں اسلام میں انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے نے سوشل میڈیا پر فوج کے خلاف مہم چلانے کے الزام میں 20 سے زیادہ افراد کو حراست میں لیا ہے. خلیجی ملک بحرین کی عدالت نے ملک کے ممتاز شیعہ مبلغ کو غیر قانونی طور پر چندہ جمع کرنے اور منی لانڈرنگ کے الزام میں 1 سال قید کی سزا سنائی ہے. شمالی کوریا نے بظاہر ایک بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے جس نے جاپان کے سمندر میں غرق ہونے سے قبل 5,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا. آشو جیمز سینپا نامی ایک انڈین خاتون کو پیما کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ انہوں نے 1 ہفتے کے دوران 2 مرتبہ ماؤنٹ ایوریسٹ سر کر لی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے عبداللہ فاروقی. اور سیربین کے دوسرے حصے میں سب سے پہلے یہ خبر کہ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق سن 2010 سے 2012 کے دوران چینی حکومت نے امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے 20 کے قریب مخبر ہلاک کیے تھے یا انہیں کیپ کیا تھا. حکام کا کہنا ہے کہ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ سی آئی اے کی معلومات ہیک ہوئیں یا پھر کسی خفیہ ایجنٹ کے ذریعے چینی حکام امریکی ایجنٹس کا پتہ لگانے میں کامیاب ہوئے تھے. بی بی سی اردو آن لائن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں خالد کرامت.
اخبار کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایک امریکی مخبر کو حکومتی عمارت کے احاطے میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا تاکہ دوسروں کو خبردار کیا جا سکے. خیال رہے کہ ابھی تک نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ پر سی آئی اے نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا. اخبار سے بات کرنے والے 4 سابق سی آئی اے افسران نے کہا ہے کہ چینی حکومت کے حوالے سے گہری معلومات میں کمی کا آغاز سن 2010 میں ہوا تھا جبکہ مخبروں کی گمشدگی کی شروعات سن 2011 کے آغاز میں ہوئی تھیں. ایک ذریعے کے مطابق سی آئی اے اور ایف بی آئی نے ان واقعات کی تحقیقات کے لیے ایک آپریشن کیا جس کا خفیہ نام ہنی بیجر تھا. اخبار کا کہنا ہے کہ تحقیقات کا مرکز سی آئی اے کے ایک سابق اہلکار تھے تاہم ان کی گرفتاری کے لیے شواہد کافی نہیں تھے. اب وہ ایک ایشیائی ملک میں رہتے ہیں. اس رپورٹ پر کام کرنے والے نیو یارک ٹائمز سے منسلک صحافی میٹ اپوزو نے بی بی سی کو بتایا کہ سب سے مشکل بات یہ ہے ہم ابھی تک نہیں جانتے کہ کیا ہوا. وہ کہتے ہیں کہ امریکی حکومت میں اب بھی اس پر رائے منقسم ہے کہ کیا سی آئی اے کے اندر کوئی خفیہ ایجنٹ تھا یا پھر یہ کام کا مسئلہ تھا کہ سی آئی اے کا ایجنٹ مستعد نہیں تھا اور پکڑا گیا یا پھر چینیوں نے مواصلات کو ہیک کیا تھا. اخبار کے مطابق جاسوسوں کی گمشدگیوں سے امریکہ کے نیٹ ورک کو نقصان ہوا جو اس نے کئی سال لگا کر چین میں بنایا تھا. حتیٰ کہ اس سے اوباما انتظامیہ میں بھی یہ سوال اٹھنے لگے کہ انٹیلیجنس میں اتنی آہستگی کیوں ہے. اپوزو کہتے ہیں کہ سن 2013 میں یہ دیکھا گیا کہ چین امریکی ایجنٹس کی شناخت کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا اور سی آئی اے نے وہاں اپنا نیٹ ورک دوبارہ بنانے کی کوششیں شروع کی.
بی بی سی اردو آن لائن کی رپورٹ پیش کر رہے تھے خالد کرامت. اور اب وقت ہوا ہے وسط اللہ خان کے ریڈیو کالم بات سے بات کا.
جب واٹر گیٹ سکینڈل خطرناک مرحلے میں تھا تو رچرڈ نکسن اسرائیل کے دورے پہ تھے. میزبان وزیر اعظم گولڈا مائر نے فقرہ دیا صدر محترم تو یہاں ہیں مگر ان کا دماغ کہیں اور ہے. واشنگٹن سے ایئر فورس ون کی پرواز سے قبل یہ سنگل کالم خبر آئی کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اوباما دور کے ایران جوہری امن سمجھوتے کو یکسر سرد خانے میں ڈالنے کی بجائے اس کے بارے میں حتمی فیصلے کی میعاد میں غیر معینہ مدت کی توسیع کر دی ہے. جب ایئر فورس ون واشنگٹن اور ریاض کے درمیان آدھا راستہ طے کر چکا تو یہ خبر آئی کہ ٹرمپ کے ہاتھوں برطرف ہونے والے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی روس کی انتخابی مداخلت کی بابت کانگریس کی تحقیقات میں گواہی دینے کے لیے آمادہ ہیں. جب ایئر فورس ون ریاض ایئرپورٹ پہ اترا تو یہ خبر آئی کہ صدر ٹرمپ اس وقت محض 38% امریکیوں میں مقبول ہیں. اور جب ٹرمپ اور شاہ سلمان الیمامہ پیلس میں 380 بلین ڈالر کے سمجھوتوں پہ دستخط کر رہے تھے تو ایرانی صدر حسن روحانی سرکاری ٹی وی پر اپنے ووٹروں کا شکریہ ادا کر رہے تھے جنہوں نے ایران کا دنیا سے تعلق جوڑنے والی اعتدال پسند پالیسیوں کے حق میں ووٹ دے کے سخت گیری کو مسترد کر دیا. ٹرمپ اور شاہ سلمان نے 380 بلین ڈالر کے جس تجارتی پیکج پہ دستخط کیے اس میں سے 110 بلین ڈالر امریکی اسلحے اور دفاعی ٹیکنالوجی کی اگلے 10 برس میں فراہمی پہ خرچ ہوں گے، یعنی 11 بلین ڈالر سالانہ۔ اس سے زیادہ کا امریکی اسلحہ تو اوباما نے 8 برس میں بیچ دیا تھا، یعنی 115 بلین ڈالر کا۔ پہلے اتنا اسلحہ اسرائیل کے نام پہ خریدا جاتا تھا، اب ایران کے نام پہ بیچا جا رہا ہے۔ جنگ نہ اسرائیل سے ہوئی نہ ایران سے ہوگی۔ ویسے بھی یمنیوں کو مارنے کے لیے اتنے اسلحے کی ضرورت ہی نہیں، اور ارد گرد کے ممالک کی مسلح ملیشیائیں F-35 طیارے، جنگی فریگیٹس اور میزائل شکن نظام استعمال ہی نہیں کرتی۔ لہذا اس ڈیل کو امریکہ کی اسٹریٹجک قربت اور مسلسل سیاسی حمایت خریدنے کے لیے دوستانہ اعانت کے طور پہ لینا چاہیے۔ اگر چند لاکھ امریکیوں کے لیے 10 برس کی روزی روٹی اور چند سوداگروں کے لیے کمیشن کا انتظام ہو جاتا ہے تو اس میں کوڑنے کی کیا بات ہے؟ رہا عالم اسلام اور امریکہ کی دوستی پہ صدارتی لیکچر، تو اس رسم کی بنیاد صدر اوباما نے قاہرہ کی امریکن یونیورسٹی کے طلبہ سے 2009 میں خطاب کے ذریعے ڈالی تھی۔ بس اتنا ہوگا کہ مورخ کے بقول ٹرمپ نے بھی ریاض میں ایسا ہی ایمان افروز لیکچر سعودی امریکن مسلم ورلڈ اکیڈمی کے 52-55 طلبہ کی بھری کلاس کو دیا۔ کچھ نے سنجیدگی سے نوٹس لیے، کچھ نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اباسیاں۔ آخر میں پرزور تالیاں سب نے بجائیں اور دہشت گردی مردہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے منتشر ہو گئے۔ وزیر اعظم میاں نواز شریف کو بھی بیجنگ سے اسلام آباد پہنچتے ہی ریاض جانا پڑ گیا۔ قیاس ہے کہ راستے بھر گنگناتے رہے، اج ہونا دیدار ماہی دا، اج ہونا دیدار۔ اس موقع پہ خادمین کے حاسدین بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے۔ وہ جان بوجھ کے بے حجاب امریکی خاتون اول میلانیا ٹرمپ سے شاہ سلمان کے مصافحے کی تصاویر سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں، اور یہ آنکڑے بھی لگا رہے ہیں کہ شاید اب سعودی خواتین کو بھی محرم کے بغیر اگر گھر سے باہر جانے کی اجازت نہ بھی ملی تو ڈرائیونگ کی اجازت ضرور مل جائے گی۔ مگر وہ یہ بات بھول رہے ہیں کہ مسز ٹرمپ اور ان کی صاحبزادی ایوانکا بھی بنا محرم ریاض نہیں آئیں، اور وہ جس گاڑی میں بیٹھی اسے بھی شوفر چلا رہا تھا۔ رہی بات اسکارف نہ اڑنے کی، تو ہمارے معاشرے میں مہمان پر انگلیاں اٹھانا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ گھر اور دل جتنا بھی تنگ ہو، مہمان کے لیے کشادہ ہی لگنا چاہیے۔
وسط اللہ خان کی بات سے بات، پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع اواران میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا ہے۔ یہ آپریشن خفیہ معلومات کی بنیاد پر کیا گیا ہے، جس کے دوران 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ سرکاری حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ مارے جانے والے عسکریت پسند تھے، جبکہ 2 کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم۔
پاکستان فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے ISPR کے مطابق یہ آپریشن ضلع اواران کے علاقے سورغار میں کیا گیا۔ خفیہ معلومات کی بنیاد پر کیے جانے والے اس آپریشن کے دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں 4 عسکریت پسندوں کو ہلاک اور 2 کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور مواصلاتی آلات بھی برآمد کیے گئے۔ ان معلومات کے مطابق ہلاک ہونے والے افراد فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے، لیکن آزاد ذرائع سے تاحال اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ آواران انتظامی لحاظ سے بلوچستان کے کلاٹ ڈویژن کا حصہ ہے۔ یہ ضلع کوئٹہ شہر سے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس ضلع کا شمار بلوچستان کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جو شورش سے زیادہ متاثر ہیں۔ دوسری جانب قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے اس سلسلے میں ایک بیان جاری کیا ہے۔ بیان میں پارٹی کے مرکزی ترجمان کے مطابق سیکورٹی فورسز نے آواران کی تحصیل جاؤ کے مختلف علاقوں میں زمینی اور فضائی آپریشن شروع کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ تاحال تمام علاقے محاصرے میں ہیں اور مواصلاتی نظام کو بند کر دیا گیا ہے، جس سے معلومات حاصل کرنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ بیان میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ماضی کی طرح لاپتہ افراد کو جعلی مقابلوں میں کہیں ہلاک نہ کیا گیا ہو۔ بیان میں یہ بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ ضلع کیچ میں دشت اور گو ماضی کے علاقوں سے 11 افراد کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق ڈیرہ بگٹی اور کولو کے مختلف علاقوں چبدر، نساؤ، سکین اور جنت علی میں بھی آپریشن کر کے خاتون سمیت 2 افراد کو ہلاک کیا گیا ہے۔ کمپرس جماعتوں کی جانب سے نیتے لوگوں کو ہلاک اور لاپتہ کرنے کے الزامات پہلے بھی عائد کیے جاتے رہے ہیں، لیکن سرکاری حکام ان کو سختی کے ساتھ مسترد کرتے رہے ہیں. محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ.
سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں اور وقت ہوا ہے ہفتے وار سلسلے آپ کا خط ملا کا. ترتیب و پیشکش ہے عارف وقار کی.
سامعین کے خطوط سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا. سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے
اور میں ہوں زہا جواد. میرا بھی سلام قبول کیجیے. عارف، یہ پہلا خط ہے ہمارے جانے پہچانے مکتوب نگار محمد اسلم آرزو کا.
اچھا، تو کیا فرماتے ہیں آرزو صاحب؟
لکھتے ہیں، میں کھل کے اپنے نظریاتی اختلاف کا اظہار کرتا ہوں، لیکن آپ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے ان خیالات کو بھی اپنے پروگرام میں جگہ دیتے ہیں جن سے آپ ذاتی طور پر متفق نہیں ہوتے.
دیکھیں، جمہوری ماحول کو پروان چڑھانے کی بنیادی شرط یہی ہے کہ ہم سب میں اختلاف کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا ہو.
اسلم صاحب لکھتے ہیں، مجھے یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ آپ کے پروگرام میں بعض ایسے کارآمد نکات سامنے آتے ہیں کہ میں چلتے پروگرام کے دوران ان کو نوٹ کر لیتا ہوں. پچھلے دنوں شکیل اختر نے اعظم گڑھ کے متمول اور خوشحال مسلمانوں کے بارے میں جو رپورٹ پیش کی وہ انتہائی معلومات افزا تھی، لیکن یہ جان کر دکھ ہوا کہ ان مسلمانوں کی خوشحالی کچھ لوگوں کو اتنی کھلتی ہے کہ وہ حسد کی آگ میں جل بھن کر رہ جاتے ہیں.
ظاہر ہے، جب آپ کسی شعبہ زندگی میں کمال حاصل کریں گے تو آپ کے حاسد بھی پیدا ہوں گے. غالب نے کیا خوب کہا تھا، حسد سزائے کمال سخن ہے کیا کیجئے، ستم بھائے متائے ہنر ہے کیا کہیے.
واہ. اسلم آجو صاحب مزید لکھتے ہیں، جنوبی سودان میں قحط سے متعلق آپ نے جو اعداد و شمار بیان کیے وہ لرزہ خیز تھے، اور اقوام متحدہ نے جس طرح اقوام عالم کے سامنے گڑ گڑا کر مدد کی اپیل کی، اس سے عالمی ادارے کی اپنی بے بسی بھی ظاہر ہو رہی ہے. افسوس کہ آج کی دنیا میں انسانی امداد بھی سیاست کی بھینٹ چڑھ چکی ہے. کیا دنیا بھر کے 57 اسلامی ممالک جنوبی سودان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ اور خلیجی ممالک کے حکمران کیا اپنی عیاشی میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ انہیں اہل سودان کے دکھ درد بھی نظر نہیں آتے؟ اور دور کیوں جائیے، خود ہمارے ملک کے ایک صوبے بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا احوال بی بی سی ہی سنائے تو سنائے، باقی سب چینل تو بریکنگ نیوز کے لیے سنسنی خیز مواد کی تلاش میں نکلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. کسی بھی نجی چینل کے پروگرام 2-3 گھنٹے تک مسلسل دیکھ لیجیے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ بس قیامت آنے والی ہے.
آرزو صاحب، کمرشل نشریاتی اداروں کی مجبوری ہوتی ہے کہ انہیں اشتہارات حاصل کرنے کے لیے اپنی ریٹنگ بلند رکھنی پڑتی ہے. بی بی سی چونکہ کمرشل ادارہ نہیں ہے، اس لیے وہ مصدقہ خبریں ہی اپنے سامعین، ناظرین اور قارئین تک پہنچاتا ہے، اور جب دیکھنے اور سننے والے اس مواد کو سراہتے ہیں تو ہماری ساری محنت سفل ہو جاتی ہے.
اپنے طویل مکتوب کے آخر میں آرزو صاحب لکھتے ہیں، میں بی بی سی اردو سروس کے ان پرانے سامعین میں سے ہوں جنہیں اب بھی برگی گل، کتب خانہ اور شاہین کلب جیسے پروگراموں کی یاد آتی ہے تو دل سے ایک ٹھنڈی آہ نکلتی ہے. آپ لوگ بالی ووڈ راؤنڈ اپ جیسے فضول اور بیکار پروگرام کی جگہ کوئی معلوماتی پروگرام کیوں شروع نہیں کرتے؟
یقین جانیے آرزو صاحب، بالی ووڈ ہمارے مقبول ترین پروگراموں میں سے ہے، اور فلموں کے شوقین لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے لیے یہ انتہائی معلوماتی پروگرام ہے. ہمیں امید ہے آرزو صاحب کہ آپ کی جمہوری افتاد طبع اس اختلاف رائے کو بھی ہنسی خوشی قبول کر لے گی.
تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف. کنری ضلع عمر کوٹ سے چون کمار کوہلی لکھتے ہیں، بی بی سی سے نشر ہونے والی ہر بات اثر رکھتی ہے، اسی امید پر آپ کے ذریعے عوام سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں کہ ٹھٹھا، سجاول، بدین اور عمر کوٹ کے علاقوں کو ایک جان لیوا وبا اپنے گھیرے میں لے رہی ہے، اور اس وبا کا نام ہے گٹکا. جی ہاں، پان سگریٹ کی طرح بغیر روک ٹوک کے فروخت ہونے والا اور اسی کثرت سے استعمال ہونے والا گٹکا ایک ایسا زہر ہے جو خاموشی سے ہمارے نوجوانوں کی رگوں میں اتر رہا ہے. غلاظت کے جس ماحول میں گٹکا تیار کیا جاتا ہے اس کا منظر دیکھ کر کراہت آتی ہے، لیکن بچے سے لے کر بڑے تک اور چپڑاسی سے لے کر افسر تک گٹکے کے نشے میں مبتلا نظر آتے ہیں. مسلسل استعمال کرنے والوں کو گلے اور منہ کا کینسر ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود گٹکے کا کاروبار زوروں پر ہے، کیونکہ گٹکا بنانے والی فیکٹریاں رشوت دیتی ہیں اور یہ رشوت کا سلسلہ نیچے سے اوپر تک جاتا ہے، اس لیے کوئی ان لوگوں کو پوچھنے والا نہیں.
یہ صورتحال تو واقعی بہت تشویشناک ہے، اور اس خاموش قاتل کو روکنے کے لیے تو سکولوں کی سطح پہ بچوں کو آگاہ کرنے کی مہم چلنی چاہیے تاکہ بچے اس کے مضر اثرات سے ہوشیار رہیں، اور جب انہیں کوئی گٹکا پیش کرے تو صاف انکار کر دیں. اساتذہ کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی آگاہی کی اس مہم میں بھرپور حصہ لینا چاہیے کیونکہ یہ ایک پوری نسل کی فلاح و بہبود کا سوال ہے۔
اچھا عارف، ماسٹر حق نواز صاحب نے ایک اور صورتحال پر تبصرہ کیا ہے، وہ لکھتے ہیں
جی،
پچھلے دنوں ایک امریکی میاں بیوی کا خبروں میں بہت چرچا رہا جنہوں نے اپنی پالتو بھینس کے ساتھ دوستی اور محبت کی شاندار مثال قائم کی ہے۔ یہ بھینس اپنے مالکوں کے ساتھ ہی ناشتہ کرتی ہے، انہی کے ساتھ باتھ روم میں غسل کرتی ہے اور پھر مالکوں کے ساتھ ہی چہل قدمی کے لیے باہر جاتی ہے۔ دیگر تفریحات میں بھی یہ بھینس اپنے مالکوں سے جدا نہیں ہوتی۔ ماسٹر حق نواز لکھتے ہیں، جانوروں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا ایک احسن قدم ہے اور اس کی تعریف ہونی چاہیے، لیکن مجھے شکوہ ہے کہ امریکیوں نے پیار محبت کا یہی سلوک انسانوں کے ساتھ کیوں روا نہیں رکھا؟ کیا عراق، افغانستان اور شام میں بسنے والے انسان گائے بھینس سے بھی گئے گزرے ہیں کہ انہیں انتہائی طاقت والے بموں سے اڑا دیا جائے؟
ظاہر ہے یہ کوئی ایسا سوال نہیں جس کا جواب مکتوب نگار کو معلوم نہ ہو، اور جیسا کہ آپ نے خط پڑھنے سے پہلے کہا تھا، ماسٹر صاحب نے ایک صورتحال پر اپنا تبصرہ روانہ کیا ہے جسے ہم نے بلا کم و کاست دیگر سامعین کے سامنے رکھ دیا ہے۔
تو ماسٹر حق نواز صاحب کے اس تبصرے کے بعد چلتے ہیں بشیر احمد کبر کی ایک شکایت کی طرف۔ ٹنڈولا یار سے بھیجے ہوئے اپنے خط میں وہ لکھتے ہیں، پروگرام آپ کا خط ملا اب ایسی صورتحال اختیار کر گیا ہے کہ اس کا عنوان بدل کر آپ کی شکایت ملی کر دینا چاہیے۔ آپ کے سب مکتوب نگاروں کو حکمرانوں سے، سیاستدانوں سے اور نوکر شاہی سے شکایتیں ہیں۔ مثلاً سندھ کے اکثر اضلاع میں آدھے اسکول بند پڑے رہتے ہیں اور جو کھلے ہوں تو ان میں بھی پڑھائی نہیں ہوتی۔ عدالتوں کے فیصلے پر کوئی عمل درآمد کروانے والا ہی نہیں۔ صوبے کی آدھی آبادی گندا پانی پی کر گزارا کرتی ہے۔ بجلی کا وجود صرف بجلی کے بل میں نظر آتا ہے۔ یہ اور اس طرح کی دیگر شکایتوں سے آپ کا پروگرام بھرا ہوتا ہے۔
لیکن آپ نے جو خط لکھا ہے بشیر احمد صاحب، وہ بھی تو ایک شکایت ہی ہے۔ تو جس طرح آپ نے دل کا بوجھ ہلکا کیا، ہمارے دیگر سامعین بھی اپنے دل کا غبار نکال لیتے ہیں۔
تو سامعین، آپ بھی اپنی کوئی شکایت منظر عام پر لانا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی یہ محفل خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے زہا جواد اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
آپ کا خط ملا، ترتیب و پیشکش تھی عارف وقار کی۔ سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ لندن میں ان دنوں جنوبی ایشیا کے ادب، فن، فلم اور تھیٹر کا سالانہ فیسٹیول الکمی جاری ہے۔ اس فیسٹیول میں شرکت کرنے کے لیے پاکستان کی چوٹی کی گلوکارہ عابدہ پروین بھی آ رہی ہیں۔ ہماری ساتھی فیفی ہارون نے عابدہ پروین سے گفتگو کی اور ان کے صوفیانہ کلام کے ساتھ ساتھ ان کے بچپن کی یادوں پر بھی بات کی۔
بہت آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں۔ انٹرویو کیا باتیں ہم کریں گے بس بیٹھ کے۔
جی جی جی،
موسیقی جو ہے اس میں بس ایک ڈائیلاگ ہوتا ہے نا، تو آپ زیادہ تر جہاں بھی میں نے دیکھا ہے تو آپ من کنتو مولا سے شروع کرتی ہیں۔ اس سے ہی ہم شروع کرتے ہیں، اور آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی، آج کل پاکستان میں صوفیانہ کلام جو ہے اور جو صوفی طریقہ ہے اس پہ بھی تنقید جو ہوئی ہے، اور یہاں تک کہ لوگ مارے بھی گئے ہیں ان لوگوں کے ہاتھ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موسیقی صحیح نہیں ہے۔ جنسیما شریف میں بھی بڑا حادثہ ہوا، صابری کا قتل ہوا۔ تو کبھی آپ کو اس بات سے ڈر لگتا ہے اپنے لیے؟ کبھی آپ کو ہوتا ہے کہ اندیشہ کہ یہ ڈینجرس کام ہے اس طرح صوفیانہ کلام؟
صوفیوں کا جو کام رہا ہے وہ روحانیت کا رہا ہے۔ جس بھی بندے کا درگاہ سے تعلق ہے اس میں ایک عجیب ہلمت ہوتی ہے۔ آپ سندھ میں چلے جائیں تو ہر بندے کا ایک درگاہی مزاج ہے، اور وہ اللہ کی درگاہیں ہیں۔ یہ جو لوگ ابھی موجود ہیں، جو بھی چیز ہے وہ وقتی طور پہ ہے، ایک جو سلسلہ ہے وہ بڑا مضبوط ہے۔ جو بزرگان دین ہیں ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ محبت سے سب کو جوڑیں، انسانوں کو۔
آپ آ رہی ہیں لندن،
الکمی ساؤتھ بینک میں جو 28 تاریخ کو میرا خیال آپ کا شو ہے یہاں لندن کی آڈینس جو ہوتی ہے اس سے آپ کا گہرا تعلق رہا ہے کیونکہ آپ کافی یہاں گا چکی ہیں
بے شک
یہاں ایک الگ مزہ ہوگا نا آنے کا
انشاءاللہ اور کافی عرصہ بھی ہو گیا ہے مجھے الکمی لندن میں جو یہ پروگرام ہو رہا ہے جی 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 تو کولیبریشن بھی رفیع پیر صوفی فیسٹیول سادان پیر زادہ صاحب
بالکل
کے ساتھ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے
جی کچھ خاص آپ نے پریپئر کیا ہے کیا سوچ رہے ہیں آپ لندن میں سنانے کا
میں نے تو بہت چیزیں ویسے سوچی ہوئی ہیں یہاں پہ ہم ریہرسل بھی کر رہے ہیں کہ نئی چیزیں جو ہیں
ہاں
وہ بھی شامل کی جائیں یعنی ہر فنکشن میں میرے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ نئی نئی چیزیں جو ہیں
مگر لوگ پرانا سننا چاہتے ہیں
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں جو آڈینس میں اس کو خدا سمجھتی ہوں تو جو حکم کریں گے وہی انشاءاللہ پیش کریں گے پروگرام ہوتا ہے نا جب تو ایک تو ڈر ہوتا ہے میرے اندر
اچھا
کس طرح سے ہوگا کس طرح سے میں کر پاؤں گی نہیں کر پاؤں گی بالکل یقیناً
یعنی بات نہیں دنیا کی ایسی آوازوں میں مانی جاتی ہے کہ آپ کو ڈر کیسے ہو
نہیں نہیں ہر میدان نیا ہوتا ہے میرے لیے امتحان نیا ایک لسٹ بنا لیتی ہوں جو ایک دو دن پہلے مجھ پہ تاری رہتا ہے وہ پروگرام
کوک اسٹوڈیو کے ساتھ بھی کافی آپ کا نیا کام جو نکلا ہے تو یہ جو نئی جنریشن ہے ابھی علی سیٹھی کے ساتھ آپ نے جو گایا وہ تو کہہ رہے تھے کہ جب انہوں نے سنا کہ آپ کے ساتھ گانا ہے تو بالکل ہل گئے تھے وہ کہ آبدہ پروین کے ساتھ میں کیسا گاؤں گا شانی ارشد ہے میرا خیال جنہوں نے آپ کے ساتھ ابھی کام کیا تھا
جی
تو یہ جو جوان نسل ہے جو آپ کا کام دیکھتے دیکھتے بڑی ہوئی ہے تو یہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو
ایسے بالکل ہونا چاہیے کیونکہ موسیقی میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرنا پڑے میری ڈائریکشن کیا ہے
تمہارا کرم
سنی تھی کہ بحرین میں آپ کی پرفارمنس تھی بہت لوگ آئے ہوئے تھے اور لوگوں نے آ کے آپ کے قدموں میں جیولری جو ہے وہ ڈال دی تھی مگر یہ سنا گیا کہ آپ وہاں سے اٹھ کے گئیں تو آپ نے کہا کہ یہ تو دنیا داری ہے یہ تو دنیا کی چیزیں اس سے میرا مطلب نہیں ہے اس طرح کی بات ہوئی تھی
بس یہ تو پبلک کا آڈینس کا ایک محبت ہے تو بس وہ ایک محبت کی بات ہے
آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے فورن جو گانے والے ہیں گائک ہیں اور جو موسیقار ہیں آپ سے بہت انفلوئنس ہیں ایک گانے والی ہیں بیوک جو ان کی موسیقی جو ہے وہ بہت مانی جاتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ آبدہ پروین کو میں سنتی ہوں وہ بڑا متاثر ہیں آپ سے ان کے بارے میں پتا تھا آپ کو
بس اب آپ فرما رہی ہیں تو بالکل سچ ہے اس میں کوئی شک نہیں
نہیں وہ بالکل انٹرویوز میں بھی آپ کا نام لیتی ہیں اور کہتی ہیں ان کا گانے کا طریقہ بالکل فرق ہے مگر وہ آپ سے بڑا متاثر ہیں تو اپنے والد کے ساتھ آپ نے گائکی میرا خیال شروع کی تھی
وہ گویے تھے
جی
انہی کا ہی زیادہ انفلوئنس جو میری طبیعت پہ میرے کلام میں موسیقی میں کیونکہ کلاسیکل موسیقی کے وہ استاد تھے
آپ کو درگاہ پہ لے جاتے تھے اس طرح
بالکل وہ تو تھے ہی درگاہ ہی کیونکہ راستہ جو ہے نا ملتا ہی درگاہ سے ہے
آپ کا بچپن کی کیا یادیں ہیں آپ کی ظاہر ایک چھوٹی لڑکی جو ہے وہ موسیقی بھی سیکھ رہی ہے مگر اور بھی چیزیں ہوں گی کیا آپ کی کیا یادیں ہیں کیا کھانے میں کیا پسند ہوتا تھا آپ کو بچپن
بس جو اماں پکاتی تھی وہی کھا لیتے تھے گھر میں
ہاں
تو
مگر کچھ تو ایسی چیزیں پسند کی ہوں گی نا کیونکہ میری بھی والدہ سندھ کی ہیں تو وہ بھی جب بناتی پلہ بناتی تھی تو وہ ہمارے بڑا پسند آتا تھا
اماں پلہ نہیں بنا سکتی تھی فش بناتی تھی جی
اچھا
اور شوربے والی بڑی اچھی مزے دار
ہاں
اور پھر کریلا گوشت پکاتی تھی
اچھا کریلا
ہاں
مجھے بھی بڑا پسند ہے کریلا
جی جی
ہاں
تو اس طرح سے
آپ نے کچھ سیکھا پکانا ابدا آپ نے کچھ سیکھا
میں زیادہ نہیں کرتی تھی تو پھر اماں لڑتی بھی بہت تھی دیکھو نہیں کرتی ہے بابا کو پھر بابا سائیں جو ہے نا وہ کہتے تھے نہیں میری بیٹی نہیں کرے گی کام
ہاں اچھا آپ لاڈلی تھی
بیٹی نہیں کرے گی تو اس پہ پھر جھگڑا ہوتا تھا گھر میں ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تو اماں بڑی گرمی میں یعنی جون جولائی کی گرمی میں پکا رہی تھی تو وہ بیٹھی رہتی تھی چولہے پہ جب تک وہ سالن پک نہ جائے تو تب تک وہ بیٹھی رہتی تھی. تو میں نے کہا کہ اماں آپ تھوڑا سا کمرے میں آ کے بیٹھے اور یہ گرمی بہت ہے. کہنے لگی بیٹی کھانا جو ہے وہ نگاہ سے پکتا ہے.
اچھا
ہاں, تو اگر ہم ادھر ادھر اپنا دھیان کریں گے تو یہ اچھا نہیں پکے گا. تو وہ پھر ان کے انداز کے کام کرنے کے. تو اس طرح سے بس بچپن میں اصل میں میں کھیلی بھی زیادہ نہیں ہوں. تو پھر جب بچے آتے تھے کھیلتے تھے تو پھر کہتے تھے کہ ہم گھر جائیں, تو میں ان سے اتنا لڑتی تھی. میں نے کہا کہ کیوں جانا ہے آپ لوگوں نے, تو
چونکہ آپ کو مزہ آ رہا ہوگا نا.
تو اس طرح سے بس. اور اس پر زیادہ تر جو ہے یہ موسیقی سے دوری نہیں رہی میری. جو میرا بچپن بھی ہے نا وہ بھی کھیلنے کودنے میں نہیں رہا زیادہ. تو اسی ماحول میں مجھے جو ہے لطف آتا تھا, اور زیادہ تر بابا کے ساتھ ہی چورپائی پہ بیٹھی رہتی تھی. پھر یعنی ڈانٹتے تھے کہ تم جاؤ کھیلو ابھی, تاکہ وہ بچوں والا جو ہے نا ایک ماحول اس میں بھی بچا رہے. تو پھر بابا سائیں کی جو شخصیت ہے مجھے بہت یعنی اچھی لگتی تھی.
آپ نا جب آپ نے گانا شروع کیا تو ظاہر ہے ایک سندھی آپ کی آڈینس ہوتی تھی, ٹھیک ہے نا؟
جی ہاں.
اس کے بعد پھر پروگراموں میں آنا آپ کا شروع ہوا, سلطانہ صدیقی کے ساتھ بھی آپ نے پروگرام
کام کیا.
جو بڑا جو اردو کے سننے والے تھے وہ پہلے اتنا سندھی نہیں سنتے تھے, انہیں سمجھ تو اتنا نہیں ہوتا تھا.
کتنی اچھی بات آپ نے یاد فرمائی, واہ واہ.
وہ اس قسم کے پروگرام ہوتے تھے نا کہ جو سندھ کے ساری موسیقی ہوتی تھی
وہ علاقائی
پی ٹی وی پہ ہوتی تھی. مگر اس قسم کی موسیقی میں آپ آئے کہ عام جو لوگ تھے جو اردو کے سننے والے تھے سندھی موسیقی اور سرائی کی موسیقی انہوں نے شروع
سننا
شروع کیا. یہ بات تھی نا,
یہ بالکل یعنی 100% جب یہ پروگرام ہم شروع کر رہے تھے تو آپا سلطانہ صاحبہ کو ہم نے کہا کہ ایک آپ حضرت سچل سربت سائیں رحمتہ اللہ علیہ کا رکھیے اور دو ہم غزلیں کرتے ہیں. تو اس میں کافی کھچاؤ رہا. یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ سرائیکی اور سندھی یہ سب علاقائی یعنی پروگرام میں جاتا
تھا اس وقت. ہاں
ہاں, اور نیشنل اس پہ نہیں آتا تھا بالکل. اور صرف غزل کے علاوہ کلام جو ہے 80s کی یہ بات ہوگی میرا خیال.
ہاں ہاں بالکل.
پھر آپا کو ہم نے کہا کہ آپ رکھیں تو صحیح نا, آپ رکھ کے دیکھیں. وہ پہلی مرتبہ ہم نے ماہی یار دی گھڑولی بھر دی. پھر تو وہ چھیریاں دا ہے چمکا چم چم, اور سرکار کا جو ہم نے وہ کیا سندھی میں
جی
یارس جڑے جو فراقو ماری مند پیاں دے منہ
مند پیاں.
تو اس طرح سے
پسند کیا لوگوں نے, بہت پسند کیا. گھڑولی کتنا پاپولر ہو گیا تھا اس وقت, مشہور مقبول ہو گیا تھا گانا
بڑا. یہ جو ہم نے کام کیا تو وہ لوگوں تک اللہ نے پہنچایا, چاہے سندھی کا ہو کلام بزرگان دین کا یا سرائیکی میں ہو. اور انڈیا تک دیکھیں کہ صوفی وہاں پہ فیسٹیول ہوتے ہیں. صوفی کبھی ہوتا ہی نہیں تھا.
عابدہ اس کے بعد آپ جب آئیں غزل کی گائیکی میں, کیونکہ پہلے تو آپ غزل نہیں گاتی تھی, آپ تو کافی گاتی تھیں.
مجھے بڑا شوق تھا کہ اردو کی جو بڑی غزلیں ہیں وہ گاؤں, تو وہ شروع سے ہی مجھے تھا.
اور شروع میں لوگوں نے کہا آپ کیسے گائیں گی کیونکہ آپ کی تو سندھی ایکسنٹ ہے آپ کا, یہ یاد ہے آپ کو شروع میں یہ لوگوں نے کہا تھا. پھر غزلیں آپ کی اتنی مشہور ہوئیں.
جی جی.
آپ کچھ عرصہ بیمار بھی بہت رہیں اور پھر آپ واپس آئیں موسیقی میں.
جی.
پورا پاکستان دنیا میں بہت سے لوگ آپ کے لیے دعائیں کر رہے تھے. جب آپ واپس آئیں تو تھوڑا کچھ آپ کو لگا ہے کہ کچھ بدلا ہے یا کچھ شروع شروع میں آپ کو مشکلات پیش آئی تھی؟
نہیں نہیں, میرا تو جہان ہی یہی ہے, میری تو زندگی یہی ہے. کام کے سلسلے میں وہ گیپ نہیں ہوا, خدا نے وہ ہونے نہیں دیا بالکل. ہم اپنا کام بھی کرتے رہے اور ٹیلی ویژن کا بھی ہم کرتے رہے اور سی ڈیز کا بھی کلام کا. تو ابھی تک بھی وہی ہے, ابھی 3-4 سی ڈیز میری آنے والی ہیں ابھی. اور یہ ساری طرزیں ہیں جو ہے ہم خود ہی اس کو ترتیب دیتے ہیں.
اور میرا خیال سندھو آپ کی بیٹی جو ہے وہ آپ کو مینیج کرتی ہے.
بہت مینیج, بہت
مینیج. آپ تنگ تو نہیں کرتی؟
نہیں,
کیونکہ مینیجر تو کبھی کبھی تنگ بھی کرتے ہیں نا کہ بس نہیں یہاں بھی جا کے گانا ہے, یہ انٹرویو بھی کرنا ہے. اسی لیے میں نے سندھو سے ہی بات کی تھی انٹرویو کی, کہ میں نے کہا سندھو انٹرویو ہو سکتا ہے.
اصل میں کیا ہے کہ پورا ہمارا جو گھر ہے نا
جی
وہ ایک صوفی سوچ رکھنے والا بچے ہیں سارے.
اچھا, یہ تو ایک محبت ہوتی ہے نا, موسیقی تو محبت ہی ہوتی ہے جو آپ اپنے آڈینس کو دیتے ہیں. بس اب انتظار ہے کہ آپ آ رہی ہیں لندن اور 28 تاریخ کو یہ آپ کا شو ہے, اور پھر آپ کی نئی بھی چیزیں سنیں گے, پرانی بھی چیزیں سنیں گے
انشاءاللہ.
جی,
موسیقی تو ایک سمندر ہے.
عابدہ پروین کی باتیں. اگر آپ یہ انٹرویو دوبارہ سننا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہو رہا ہے. پروگرام کے ایڈیٹر تھے حسین عسکری جبکہ پروڈیوسر اسد علی. یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈومینک ڈلاگے اور اسلام آباد میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دیے عامر صدیق نے. جاوید سمرو کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے اور آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب میں ہونے والے عرب اسلامی امریکی سربراہی اجلاس سے خطاب میں اسلام میں انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. شمالی کوریا نے بظاہر ایک بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے جس نے جاپان کے سمندر میں غرق ہونے سے قبل 5,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہے. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں آج مسلح حملہ آوروں نے ایک گیسٹ ہاؤس کو نشانہ بنایا اور ایک جرمن خاتون اور ان کے محافظ کو قتل کر دیا. ایک برطانوی کو پیما نے تصدیق کی ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کے بلند ترین مقام کے قریب واقع ہیلری سٹیپ تباہ ہو گیا ہے جس کے بعد اب دنیا کی بلند ترین چوٹی کی پیمائش مزید خطرناک ہو جائے گی. اور اٹلی کی فٹ بال لیگ سیریا میں فٹ بال کلب یوینٹس نے اپنی اجارہ داری قائم رکھتے ہوئے لگاتار چھٹی دفعہ لیگ جیت لی ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.